سنیچر 18 اکتوبر کے سیاربین میں اسد علی کا سلام۔ ایران کی جانب سے پاکستانی علاقے میں پھر گولہ باری، پاکستانی حکام کشیدگی کی وجہ بننے والے عناصر کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟
بلوچستان کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پاکستانی حکومت کا مؤثر کنٹرول نہیں ہے، کچھ ایسے علاقے ہیں جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں، کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں ملیٹنسی ہے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ صوبے کے ایران سے متصل سرحدی علاقے میں ایرانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے فائر کیے گئے مارٹر کے مزید گولے گرے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
یہ گولے ایران سے متصل ضلع واشک میں گرے۔ واشک انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ یہ گولے مارٹر کے تھے جو کہ ایران کی جانب سے فائر کیے گئے۔ اہلکار کا کہنا تھا یہ گولے ضلع کے علاقے ماشکیل کے قرب جوار کے علاقوں میں گرے، جن سے کوئی جانی و مالی نقصان نہیں ہوا۔ پاکستانی حکام کے مطابق دو روز کے دوران ایرانی سیکورٹی فورسز کی جانب سے سرحدی خلاف ورزی کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ ایف سی کے مطابق اہلکاروں پر یہ فائرنگ ضلع کیچ کے علاقے چوکاب میں کی گئی۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سانحہ کارساز کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کراچی میں ایک عوامی جلسہ کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو اپنے والد اور ملک کے سابق صدر آصف علی زرداری کے ہمراہ جلسہ گاہ میں موجود ہیں۔ جلسے کے شرکا سے پارٹی کی سینئر قیادت خطاب کر رہی ہے۔ جلسے کے شرکا سے سب سے پہلا خطاب اعتزاز احسن نے کیا، جس میں انہوں نے حال ہی میں ملتان میں ہونے والے ضمنی انتخابات کا ذکر کرتے ہوئے کہا،
ابھی ملتان میں ایک ضمنی انتخاب ہوا ہے جس کے بارے میں دھاندلی کی کوئی آواز نہیں اٹھی، اور بدقسمتی سے اس ضمنی انتخاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نمبر تیسرا آیا ہے۔ ہمیں آج کے جلسے میں یہ عزم کرنا ہے اور یہ عزم لے کے یہاں سے جانا ہے۔ اس نتیجے کو ہم جمہوری انداز میں، جمہوری روایات کے مطابق اور اپنے شہیدوں کے خون سے وفاداری کرتے ہوئے اس کو یکسر تبدیل کریں گے۔
اس جلسے سے اب تک اعتزاز احسن سمیت پارٹی کی دیگر رہنما سینیٹر رضا ربانی، فہمیدہ مرزا، راجہ پرویز اشرف اور یوسف رضا گیلانی نے خطاب کیا ہے۔ منتظمین کے مطابق توقع ہے کہ بلاول بھٹو زرداری رات 8:30 یا 9 بجے کے قریب جلسے سے خطاب کریں گے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں حکام کے مطابق آج سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر ایک ریموٹ کنٹرول بم حملے میں 2 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ کلدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ہانگ کانگ میں آکیوپائی سینٹرل تحریک کے قریباً 9,000 سرگرم کارکنوں نے مانگ کاک کیمپ پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے، جسے چند گھنٹے قبل پولیس نے خالی کروایا تھا۔ تفصیل سنیے ہارون رشید سے۔
مظاہرین نے پولیس سے تصادم کے بعد مانگ کاک کیمپ پر دوبارہ قبضہ حاصل کیا۔ اس دوران پولیس نے ان کے خلاف ڈنڈے اور کالی مرچ کے اسپرے کا بھی استعمال کیا۔ مظاہرین نے چھتریوں سے اپنا دفاع کیا اور پولیس کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ پولیس اور مظاہرین کے اس تصادم کے بعد ہانگ کانگ کے چیف سیکرٹری کیری لیم نے اعلان کیا ہے کہ حکومت منگل کو جمہوریت نواز تحریک کے رہنماؤں سے مذاکرات کرے گی۔
تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں سرکاری اور سینئر پولیس اہلکار اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ملک کے جنگلوں میں غلاموں جیسی زندگی بسر کرنے والے 170 سے زیادہ غیر ملکیوں کو غیر قانونی تارکین وطن کے طور پر جیل میں ڈالا جائے۔ ان میں سے اکثر افراد کو بنگلہ دیش سے اغوا کیا گیا تھا، جنہیں تھائی لینڈ کے ساحل انڈمان کے قریب جنگل میں بنے کیمپوں سے حکام نے چھڑوایا تھا۔ تمل ناڈو کی سابق وزیر اعلی اور سیاسی جماعت انادرمک کی رہنما جے رام جے للیتا کو آج بنگلور کی جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ ان کی رہائی کی خبر سن کر انادرمک کے کارکنوں اور حامیوں میں جوش و خروش دیکھا گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ بنگلور کی ایک زیریں عدالت نے انہیں آبندی سے زیادہ جائیداد رکھنے کے معاملے میں 4 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ 18 سال پرانے اس مقدمے میں تمل ناڈو کی سابق وزیر اعلیٰ کو 60 کروڑ روپے سے زیادہ کی غیر قانونی املاک رکھنے کا مجرم پایا گیا تھا۔ سیرالیون کے صدر ارنسٹ بائی کوروما نے ایبولا کی وبا سے نمٹنے کے لیے ایک نئی نیشنل رسپانس ٹیم تشکیل دی ہے۔ سیرالیون میں ایبولا کی وبا کا شکار ہو کر اب تک 1200 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ملک میں تعینات کی جانے والی یہ نئی ٹیم وزیر صحت کے بجائے ملک کے صدر کوروما کی نگرانی میں کام کرے گی اور انہیں ہی براہ راست رپورٹ کرے گی۔ اور نیپال میں حکام کا کہنا ہے کہ اس ہفتے کے اوائل میں ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے میں آنے والے برفانی طوفان میں کم از کم 39 کوہ پیما ہلاک ہو گئے ہیں۔ پہاڑوں پر کوہ پیماؤں کو بچانے والی ٹیم چوتھے دن بھی لاپتہ کوہ پیماؤں کی تلاش میں ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے اپنے لوگ ہی نہیں ہیں یہاں پر، ہم لوگوں سے بچھڑے ہوئے ہیں۔
میرے بھائی سردار دارو خان ابابکی کو 28 دسمبر 2010 کو سریا مل کالونی سے خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے اٹھا لیا ہے۔
بلوچستان کے لاپتہ افراد کے رشتہ دار،
میرے بھائی کو اور وہ تمام بلوچ اسیران کو منظر عام پہ لے کر آؤ۔ اس ملک میں قانون آئین بنا ہوا ہے، عدالتیں موجود ہیں، تو آپ ان کو عدالت میں پیش کرنے۔
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ہونے والا جلسہ اس وقت ملک میں ذرائع ابلاغ کی توجہ کا مرکز ہے اور اس پر سوشل میڈیا میں بھی زبردست بحث جاری ہے، لیکن کیا یہ جلسہ اتنا ہی کامیاب ہے جتنا پیپلز پارٹی کے حامی کہہ رہے ہیں، یا یہ اتنا ہی فلاپ ہے جتنا اس کے مخالفین ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس پر ہم پروگرام میں آگے چل کر روشنی ڈالیں گے، لیکن ابھی بات شروع کرتے ہیں آج کے بڑے موضوع سے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں حکام نے کہا ہے کہ صوبے کے ایران سے متصل ایک سرحدی علاقے میں ایرانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مزید گولے فائر کیے گئے ہیں۔ یہ 2 روز میں ایران کی طرف سے بین الاقوامی سرحد کی تیسری خلاف ورزی بتائی جا رہی ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان کوئی سرحدی تنازع نہیں، کشمیر جیسا مسئلہ حائل نہیں، تو پھر یہ گولہ باری کیوں، اور اس کی جو بھی وجہ ہے وہ سفارتکاری اور مذاکرات سے حل کیوں نہیں ہو سکتی؟ آج کے پروگرام میں ہم ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن پہلے سنتے ہیں ایران کی طرف سے بلوچستان میں سرحد کے پار گولہ باری کے تازہ ترین واقعے کے بارے میں۔ کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ۔
یہ گولے ایران سے متصل ضلع واشک میں آ گرے۔ واشک انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ یہ گولے مارٹر کے تھے جو کہ ایران کی جانب سے فائر کیے گئے۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ گولے ضلع کے علاقے ماشکل کے قرب جوار کے علاقوں میں گر کر زوردار دھماکوں سے پھٹ گئے، تاہم ان سے کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ پاکستانی حکام کے مطابق 2 روز کے دوران ایرانی سیکورٹی فورسز کی جانب سے سرحدی خلاف ورزی کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ فرنٹیئر کور بلوچستان کے ایک بیان کے مطابق اس واقعے سے قبل ایرانی بارڈر فورس کی مبینہ فائرنگ سے فرنٹیئر کور کا ایک صوبے دار ہلاک اور 3 اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ ایف سی کے مطابق یہ فائرنگ ایران سے متصل ایک اور ضلع کیچ کے علاقے چوکاب میں اس وقت کی گئی جب ایف سی کے اہلکار مشتبہ شرپسندوں کا تعقب کر رہے تھے۔ ایف سی کا کہنا ہے کہ ایرانی سیکورٹی فورسز کی جانب سے فائرنگ کا سلسلہ تقریباً 6 سے 7 گھنٹے تک جاری رہا، جس سے ایف سی کی ایک گاڑی بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئی، جبکہ جن مشتبہ شرپسند افراد کا تعقب کیا جا رہا تھا وہ ایرانی فورسز کی فائرنگ کے باعث فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ایف سی کے بیان کے مطابق تیسری سرحدی خلاف ورزی ضلع چاغی میں کی گئی۔ ایف سی کا دعویٰ ہے کہ ایرانی فورسز کے 30 اہلکار 6 گاڑیوں میں تحصیل نوکنڈی کی حدود میں 2 کلومیٹر تک اندر داخل ہوئے۔ ایرانی سیکورٹی فورسز نے یہاں لشکر آب کے گاؤں کو محاصرے میں لے کر مکینوں کو شدید ہراساں و زد و کوب کیا اور ایک گھر سے گاڑی اور دیگر سامان ساتھ لے گئے۔ ایف سی نے الزام عائد کیا ہے کہ ایرانی سیکورٹی فورسز کی جانب سے پاکستان کی حدود میں کارروائی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کی گئی، تاکہ بے بنیاد اور لغو الزامات لگا کر مضموم مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کور میجر جنرل محمد اعجاز شاہد نے ایرانی سیکورٹی فورسز کی جانب سے فائرنگ کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مستقبل میں ایران کی جانب سے کسی بھی بلا جواز اور غیر قانونی جارحیت کا بھرپور انداز میں جواب دیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان اور ایران کے درمیان اچھے تعلقات ناگزیر ہیں۔ خیال رہے کہ بلوچستان کے 5 اضلاع ایران کے ساتھ سرحد پر واقع ہیں۔ ان اضلاع میں چاغی، واشوک، پنجگور، کیچ اور گوادر شامل ہیں۔ پاکستانی حکام کے مطابق ایرانی فورسز کی جانب سے گزشتہ 1.5 سال کے دوران متعدد بار ان اضلاع میں سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی گئی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
ایران کی طرف سے پاکستانی سرحد میں گولہ باری کی پر پاکستانی حکومت کا موقف جاننے کے لیے میں نے پاکستان میں وزارت خارجہ کے ترجمان تسنیم اسلم سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ حکومت نے اسلام آباد میں ایران کے سفیر کو طلب کر کے ان سے احتجاج کیا ہے اور ان سے اس معاملے کی تفتیش کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے ترجمان جان محمد بلیدی سے بھی بات کی اور ان سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں اور وہ کیا حالات ہیں جو ایران کی طرف سے اس طرح کی کارروائیوں کی وجہ بن رہے ہیں۔
دیکھیں، ایران اور پاکستان کے درمیان جو بلوچستان کا سرحد ہے وہ طویل ہے، اس میں دونوں طرف بلوچ اور دیگر قبائل رہتے ہیں اور لوگ رہتے ہیں، کہیں بھی کوئی مشکل چوٹی آ جاتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی طرف سے تواتر کے ساتھ سرحدی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ہماری کوشش ہے، ہم نے جو کل بھی کہا تھا پاکستان کو، کہ وہ اس پہ احتجاج کریں اور ان کو کہیں کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ ہماری مشترکہ سرحد ہے اور اس میں کیونکہ دونوں اطراف ہمارے لوگ رہتے ہیں، کل جو ماشکل میں 3 راکٹ فائر ہوئے ہیں وہ سرحد سے کوئی 20 کلومیٹر اندر کی طرف آ کے گرے ہیں۔ تو یہ ایسی صورتحال ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ کشیدگی میں اضافے کے امکانات موجود ہیں، اور تربت کو آپ کیچ میں ہوا، وہاں ایک ایف سی شہید ہوا اور زخمی ہوئے، تو اس میں ہم دونوں میرے خیال میں جو حکومتیں ہیں ان کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ کچھ نہ کچھ ضرور ہو جاتا ہے، لیکن اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم سرحدوں کی جو احترام ہے اس کو بالا تاک رکھ کر دوسرے کے اندر داخل ہوں، چھوٹے گاؤں ہیں ان پہ راکٹ برسائیں یا گولے برسائیں۔
اچھا سر، اس کا کوئی ماضی میں مثال ملتی ہے یا پہلی بار ہے جو اس طرح ہو رہا ہے؟
نہیں، یہ میرے خیال میں 1-1.5 سال سے اس میں بہت اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر ماشکیل اور پنجگور کیچ کا علاقہ ہے، مند کا علاقہ ہے، اس میں یہ واقعات زیادہ ہو رہے ہیں۔ گو کے ایران کی طرف سے یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستانی سائڈ ہے وہ اتنا، اس میں جو سیکیورٹی کا نظام ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ ہماری سرحد کی طرف جو بھی صورتحال ہے اس کو ہم بہتر کریں۔ لیکن اس کے بھی معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ آ کے سرحد کراس کریں اور یہاں گاؤں کا خیال نہ کریں، گولے برسائیں۔ اس سے پہلے ماشکل میں ہوا تھا، وہ تو بہت زیادہ ہوا تھا، جس پہ بہت ہی زیادہ شدید احتجاج کیا گیا تھا۔ اب بھی میرے خیال میں جو ہوا ہے ماشکل میں راکٹ فائر ہوئے، اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں وہاں تو ہمارے فورسز کو انہوں نے نشانہ بنایا، بہت بڑی زیادتی ہے اور یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے۔
صوبائی حکومت اس معاملے پر وفاقی حکومت سے رابطے میں ہے، گروپوں کو جن کی وجہ سے یہ کشیدگی ہو رہی ہے قابو کرنے کے لیے یا ان کو کنٹرول میں لانے کے لیے کوئی رابطہ؟
ان سے بھی رابطہ ہے اور ہمارا براہ راست بھی ہے، کیونکہ ہمارے سرحدی علاقے ہیں ان کی باقاعدہ ایک دوسرے سے جو ایڈمنسٹریٹو تعلقات ہیں وہ ہے۔ سیستان کا جو گورنر ہے اس کے ساتھ ہیں، وہ بھی آئے تھے پچھلے دنوں، اور ان کے امبیسیڈر بھی آئے تھے، ان سے بھی بات ہوئی تھی۔ ہم بار بار ان کو یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایران اور پاکستان کا یہ علاقہ جو بلوچستان ہے یہ آپس میں بہت نزدیک ہے، ایران والے بہت بہتر اور اچھا رول ادا کر سکتے ہیں۔ ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ ہماری ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ بنے، جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سے سرحدی علاقے ہیں جن کو پاور سپلائی جو ہے بجلی وہی سے مہیا ہوتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو مزید بڑھایا بھی جائے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ایران کے ساتھ گیس کا معاہدہ سے دوبارہ ہونے کو ہے۔ اگر اس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہوگی تو یہ سارے ہماری جو سوچ ہے یا ہمارے جو اسکیمات ہیں جو ہم سوچتے ہیں تمام متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے وفاقی حکومت کو بھی کہا ہے اور ہم نے خود بھی کوشش کی ہے، جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تقریباً ہر مہینے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو یہ بات سمجھائیں کہ بھائی اس معاملات کو بڑی سنجیدگی سے لے اور اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو۔
ایران کی جو شکایت ہے وہ جن گروپوں کے بارے میں ہے، ان کا نیٹورک کتنا وسیع ہے؟ یہ پاکستانی سائٹ پہ زیادہ ہے، ایرانی سائٹ پہ زیادہ ہے، اس کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟ اور ان کو کبھی ان سے پاکستان کی سیکورٹی فورسز کا ٹاکرا ہوا، کچھ گرفتاریاں ہوئیں؟
ہماری طرف تو اس طرح کا کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا ہے نا، جتنے بھی واقعات ہوئے وہ انسائڈ ایران ہوئے ہیں۔ یہ ہماری ایک طویل سرحد ہے اور دونوں طرف لوگ جو رہتے ہیں وہ آپس میں رشتے دار بھی ہیں، تعلق دار بھی ہیں، اور بلوچ ہے، ان کو ایک دوسرے کو پہچاننے میں بھی مشکلات ہوگی۔ یہ کہنا کہ یہ سارے لوگ یہاں کے ہیں میرے خیال میں اس طرح نہیں ہے، زیادہ تر چونکہ یہ واقعات ہو رہے ہیں وہ ایران سائڈ پہ ہو رہے ہیں، انہوں نے جو پیچھا کیا ہے جہاں ان کی برآمدگیاں ہوئی ہیں تو وہ بھی ان کے علاقے سے ہوئی ہے۔ بلوچستان اور پاکستان کی طرف سے ہماری تو فلی ان کو سپورٹ ہے، وہ جب بھی کہتے ہیں جہاں بھی کہتے ہیں تو ہماری جو فورسز ہیں وہ ان کی سپورٹ کے لیے جاتے ہیں، اور جہاں جہاں وہ نشاندہی کرتے ہیں تو ہماری طرف سے تو اس طرح کی کوئی حوصلہ افزائی ان قوتوں کو نہیں ہے جو ایران کو ڈسٹرب کرتے ہیں.
یہ تھے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے ترجمان جان محمد بلیدی. میں نے یہی موضوع علاقائی امور کے ماہر حسن عسکری رضوی کے سامنے رکھا اور ان سے ان تنظیموں کے بارے میں بات کی جن کی وجہ سے ایران کو شکایات ہیں.
دیکھیے, پاکستان اور ایران کے بارڈر پہ جو یہ کشیدگی پیدا ہوتی ہے اس کا تعلق ہے ان ٹیررسٹ گروپ سے جو پاکستان اور ایران کے درمیان آپریٹ کرتے ہیں. ان کا سیستان پروونس اور پاکستان کا بلوچستان پروونس یہ ٹیررسٹ گروپس ہیں اور یہ کاروائیاں ایران کے بارڈر پہ یا ایران کے اندر کرتے ہیں اور یہ دونوں جگہ موجود ہیں یہ گروپس, یعنی افغانستان کا پاکستان میں بھی ہیں, پاکستان سے افغانستان چلے جاتے ہیں اور پاکستان سے ایران کے اندر بھی ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ایران اپنے رد عمل کا اظہار کرتا ہے, بلکہ کافی امپیشنس کا بھی اظہار کرتا ہے کہ ہم پاکستان میں کاروائی کریں گے کیونکہ یہ لوگ بھاگ کے پاکستان میں آ گئے ہیں. تو اس وجہ سے کبھی کبھار یہ واقعات بارڈر پہ ہو جاتے ہیں اور اس دفعہ سیریس واقعہ یہ ہوا کہ پاکستانی سیکیورٹی کا ایک بندہ جو ہے وہ اس میں ہلاک ہو گیا کیونکہ انہوں نے فائرنگ کی ایرانی سیکیورٹی گارڈز نے, اور اس کی وجہ سے پاکستان نے شدید احتجاج آج ایران سے کیا ہے. تو یہ ٹیررزم ریلیٹڈ ایشو ہے, کوئی ٹیریٹوریل یا کوئی پولیٹیکل ڈسپیوٹ جو ہے وہ پاکستان اور ایران میں نہیں ہے.
اگر پاکستان اور ایران میں کوئی پولیٹیکل ڈسپیوٹ نہیں ہے اور تعلقات بھی اس طرح کے مسائل نہیں رہے جو مشرقی سرحد پر ہیں, تو پھر یہ معاملات بات چیت یا سفارتی ذرائع سے کیوں نہیں حل ہو سکتے؟
بات چیت بھی ہوتی رہی ہے ماضی میں کیونکہ واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں, اس میں بعض دفعہ فائر ایکسچینج ہوا ہے یا انہوں نے یہ تھریٹ کیا ہے کہ ہم اپنی فورسز کو پاکستان میں بھیج دیں گے. پرابلم یہ ہے کہ ایرانی گورنمنٹ کا ایک انقلابی سٹائل ابھی تک موجود ہے, اس کی وجہ سے جب ان کے ہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کی طرف کافی سخت رویہ اختیار کرتے ہیں, تو گفت و شنید سے معاملات طے ہو جاتے ہیں اس سے پہلے. لیکن اس دفعہ لگتا ہے یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ امپیشنس کیا اور لوکل جو وہاں پہ سیکیورٹی گارڈز تھے انہوں نے فائرنگ کر کے پاکستان کی سیکیورٹی کے ایک بندے کو ہلاک کر دیا. تو یہ تھوڑا سا امپیشنس ہے کیونکہ پاکستان کا ایمفسس یہ رہا ہے کہ یہ معاملات ڈائیلاگ سے طے ہونے چاہیے. پاکستان کے اندر ٹیررزم اتنا موجود ہے, یہ جو گروپس ہیں وہ پاکستان کے لیے بھی اتنا ہی تھریٹ ہیں جتنے ایران کے لیے ہیں, اور پاکستانی سٹیٹ کا ان گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. سم ہاؤ ایران والے پاکستانی سٹیٹ اور سوسائٹی میں فرق کو نہیں سمجھ پا رہے.
یہ جو گروپ جو کاروائیاں کر رہے ہیں ان کو کیا یہ ان کی بہت بڑی سٹرنگتھ ہے یہ کہ جو ان کو قابو کرنا مشکل ہے, یا وسائل نہیں ہیں صوبائی حکومتوں کے پاس, یا یہ کوئی رابطے کی کمی ہے صوبائی اور وفاقی حکومت کے درمیان, یہ کیوں ان کا قابو پانا اتنا مشکل کیوں ہے؟
دیکھیے, گروپ تو بڑے نہیں ہیں لیکن ان کو قابو پانا اس لیے آسان نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ایک فکس جگہ تو موجود نہیں ہے, یعنی وہ پاکستان میں جگہ بیٹھے ہیں اور وہاں جا کے اب ایران میں کاروائی کر کے وہ ادھر آ جاتے ہیں, بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ وہاں بھی موجود ہیں. ان کے ایک لیڈر کو اور ان کے دو تین ایکٹیوسٹ کو ایران کی حکومت نے پھانسی بھی دی ہے, اور بلوچستان کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پاکستانی حکومت کا صوبائی کا یا فیڈرل حکومت کا مؤثر کنٹرول نہیں ہے. کچھ ایسے علاقے ہیں جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں, کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں ملیٹنسی ہے, اس کی وجہ سے یہ پورے علاقے پہ پاکستان کا کوئی واضح کنٹرول نہیں ہے.
کبھی اس کے برعکس بھی ہوا کہ پاکستان کو شکایت ہوئی ہو کہ یہاں سے کاروائی کرنے والے گروپس نے سرحد پار کر کے پناہ لی ہو, یا کہ پاکستان کی طرف سے اس جو سرحد ہے بین الاقوامی اس کی خلاف ورزی کی کوئی مثال؟
دیکھیے, وہ جو شکایتیں ہیں وہ اسمگلنگ کے سلسلے میں یا ہیومن مائیگریشن, جو کہ یہ لوگ انلیگل مائیگریشن موومنٹ ہوتی ہے, اس کی شکایتیں تو ہوتی ہیں. جہاں تک گروپس کا ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا عام طور پہ رابطہ ان سے رہتا ہے, کیونکہ یہ گروپس جو ہیں ٹیررسٹ گروپس جو ہیں یہ دونوں طرف موو کرتے ہیں, یعنی ایران سے پاکستان میں اور پاکستان سے ایران میں. عام طور پہ یہ معاملے گفت و شنید سے طے ہو جاتے ہیں, لیکن اس دفعہ غالباً کوئی ایسی بڑا واقعہ بھی نہیں ہوا, دوسری طرف کوئی ایسا ٹیررسٹ اٹیک بھی نہیں کیا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ایرانی فورسز کسی گروپ کا پیچھا کرتے ہوئے پاکستانی علاقے میں آئیں اور یہ فائرنگ کی, جس میں کہ سیکیورٹی کا بندہ آ گیا نشانے پر. لگتا یہ ہے کہ یہ براہ راست سیکیورٹی پہ حملہ نہیں تھا, یہ پیچھا کرتے ہوئے غالباً پاکستانی علاقے میں آئے یا پاکستانی علاقے تک پہنچے.
یہ تھے کراچی میں علاقائی امور کے ماہر حسن عسکری رضوی. بلوچستان سے اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے قبائلی علاقے بارجوڑ ایجنسی کا، جہاں حکام کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر ہونے والے ریموٹ کنٹرول بم کے ایک حملے میں سیکیورٹی کے دو اہلکار ہلاک اور دو زخمی ہو گئے ہیں۔ ادھر کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اورکزئی کی رپورٹ۔
پولیٹیکل انتظامیہ باجوڑ کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ حملہ آج صبح تقریباً 9 بجے کے قریب ایجنسی کے دور افتادہ علاقے سلارزئی تحصیل میں ملاسید کے مقام پر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ فرنٹیئر کور کے اہلکار پک اپ گاڑی میں پانی لے کر جا رہے تھے کہ اس دوران ان کی گاڑی کو سڑک کے کنارے نصب ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا گیا۔ ان کے مطابق حملے میں 2 FC اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ واقعے کی اطلاع ملتی ہی سیکیورٹی فورسز کی باری نفری جائیوں کو پہنچ گئی اور سارے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ سرکاری اہلکار کا کہنا تھا کہ جے وکوا کے ارد گرد واقع مقامات سے چند مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لیا گیا ہے، جن سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ ادھر کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ کچھ عرصہ سے باجوڑ اور مومند ایجنسیوں میں سیکیورٹی اہلکاروں، طالبان مخالف امن لشکروں اور پولیو کارکنوں پر حملوں میں بتدریج اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ حالیہ چند ہفتوں کے دوران ایسے واقعات میں کئی افراد مارے جا چکے ہیں۔ مقامی صحافیوں کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان میں جب سے آپریشن ضرب عزب کا آغاز کیا گیا ہے، اس کے بعد سے ان دو ایجنسیوں میں تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ باجوڑ اور مومند ایجنسیوں میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے چند سال پہلے ہونے والے فوجی کاروائیوں کی وجہ سے بیشتر علاقوں سے شدت پسندوں کو نکال کر وہاں حکومت کی عملداری بحال کر دی گئی تھی۔ تاہم ان کاروائیوں کے بعد دونوں ایجنسیوں میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بدستور حساس اور سرحدی مقامات پر تعینات ہیں، لیکن اس کے باوجود تشدد کے واقعات پر مکمل طور پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ رفت اللہ اورکزئی، بی بی سی، پشاور۔
پشاور سے رفت اللہ اورکزئی کی اس رپورٹ کے بعد اب کراچی چلتے ہیں، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں جاری ہے۔ ہمارے ساتھی حسن عباس کاظمی بھی جلسہ گاہ میں موجود ہیں، تو اور ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر براہ راست ہم ان سے بات کر رہے ہیں۔ تو حسن، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا بلاول بھٹو زرداری کا خطاب ہو گیا یا ابھی ہونا ہے؟
جی، بلاول بھٹو زرداری کا خطاب ابھی ہونا ہے۔ اس وقت پاکستان کے سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین زرداری، آصف علی زرداری صاحب کا خطاب جاری ہے، اور آپ شاید میرے پیچھے شور سن بھی رہے ہوں گے، تالیوں کا اور نعروں کا۔
اچھا حسن، یہ آپ نے ذکر کیا تالیوں اور نعروں کا، یہاں پہ میں ایک سوال آپ سے کروں گا کہ پیپلز پارٹی کے حامی جو ہیں وہ اس جلسے کو انتہائی کامیاب ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ بہت فلاپ ہے، اور پاکستان میں اس وقت ایک بڑے بڑے جلسوں کی لہر بھی جاری ہے، تو آپ وہاں موجود ہیں، آپ کیا دیکھ پا رہے ہیں؟
دیکھیں، اگر تعداد کی بات کی جائے تو حالیہ تاریخ میں کراچی میں جتنے بھی جلسے ہوئے یہ ان میں بڑے جلسوں میں سے ایک ہے، اور یہ ایک بہت بڑا جلسہ ہے، تو تعداد کے حساب سے اسے بہرحال ایک کامیاب جلسہ ہی کہا جائے گا۔
اچھا یہ بتائیے کہ جو بڑے بڑے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، ایک تو ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری ہوں گے، ایک ان کے والد آصف علی زرداری ہوں گے، اس کے علاوہ کون سے بڑے اور قابل ذکر رہنما وہاں پر شریک ہیں؟
جی، پاکستان پیپلز پارٹی کی پورے ملک کی قیادت میں تقریباً ہر نامور شخص یہاں پہ موجود ہے۔ مخدوم امین فہیم صاحب یہاں پہ موجود ہیں، سابق وزیر اعظم راجب پرویز اشرف صاحب یہاں موجود ہیں، رحمان ملک یہاں موجود ہیں، شرمیلا فاروقی ہیں یہاں پہ، اور سابق اسپیکر فہمیدہ مرزا وہ یہاں پر ہیں۔ تو پارٹی کے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ یہاں پر ہیں، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم یہاں پر ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے، چھوٹی بڑی، ضلعی سطح کی، صوبائی سطح کی، مرکزی سطح کی، ساری یہاں پہ تقریباً موجود ہیں۔
تو آپ نے بتایا کہ آصف علی زرداری بھی وہاں موجود ہیں اور خطاب کر رہے ہیں، ان کے خطاب کی کوئی اہم بات کو چیدہ اس میں جو نقطہ سامنے آیا ہو؟
جی، اصل میں انہوں نے یہ اشارتاً کہا کہ آپ کے کسی کے بارے میں کہ آپ کے والد نے کہا تھا پیپلز پارٹی نہیں چھوڑنا، ایمان نہیں بیچنا، لیکن آپ نے ایمان بیچ دیا اور پارٹی چھوڑ دی، تو یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ تو ظاہر ہے یہ بھی حالیہ ملتان کا جو الیکشن ہے اس کی بابت وہ ذکر کر رہے تھے، وہاں پہ جو واقعات پیش آئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے عوام سے کچھ وعدے بھی کیے ہیں اور کچھ تقریریں بھی کی ہیں۔
اچھا، آپ نے ابھی یہ ملتان کے الیکشن کا ذکر کیا، تو حالیہ جو انتخابات پاکستان میں کچھ ہوئے ہیں ان میں پیپلز پارٹی کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں رہی، تو اس سارے اگر تناظر میں دیکھا جائے تو اس جلسے کی اہمیت کیا ہے؟ کچھ آپ کا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے اس بارے میں بات ہوئی؟ کچھ
بالکل میری یہاں پہ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی جو سینیٹر ہیں ان سے میری بات ہوئی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک پیپلز پارٹی کے جیالوں میں ایک نئی روح پھونکنے کا کام کرے گا یہ جلسہ، اور انہیں دوبارہ موبلائز کرے گا، اور اس ایک جلسے نے پیپلز پارٹی کو ملک تورو ارض میں پہلے بھی پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو ایک جگہ جمع کر دی ہے، اور یقیناً یہ جوش بڑھتا جائے گا، یہ کم نہیں ہوگا، اور یہ تو ابھی ہم نے آغاز کیا ہے سر.
اچھا، کچھ رہنماؤں نے اپنی تقاریر میں کچھ آئندہ کا لائحہ عمل بتایا کہ وہ کیسے پرانے لوگوں کو ساتھ شامل کرنے کی کوشش کریں گے، پارٹی کو کیسے دوبارہ متحرک کریں گے، کیونکہ ابھی ملتان میں اگر دیکھا جائے تو صرف 6,000 ووٹ ملے تھے، تو اسے بات مختصراً بتائیے گا.
جی انہوں نے الیکشنز کی تو بات نہیں کی یہاں پہ، لیکن انہوں نے یہ بات ضرور کی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک تحریک ہے، اور جو ہر انسان جو ہے ملک کا رہنے والا جو ملک کو اچھا دیکھنے جاتا ہے وہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گا، اور انہوں نے کہا ہم پیپلز پارٹی کو متحرک کریں گے گاؤں گاؤں شہر شہر جائیں گے.
حسن عباس کاظمی، ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے، ابھی ہمارے ساتھ رہیے گا. سیربین، آپ بی بی سی کی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی ہیں سبا ناز.
لائشیا میں جاری سلطان اف جوہر جونیئر ہاکی ٹورنامنٹ میں ہاکی کے سیمی فائنل میں بھارت نے آسٹریلیا کو 2-6 گول سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. کل ہونے والے ہاکی ٹورنامنٹ کے فائنل میں بھارت اور انگلینڈ کی ہاکی ٹیمز مد مقابل ہوں گی. پاکستان اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 22 اکتوبر سے شروع ہونے والے کرکٹ ٹیسٹ سے قبل شارجہ میں ہونے والے 4 پریکٹس میچ کے اختتام پر پاکستان اے نے آسٹریلیا کو 153 رن سے شکست دے دی ہے. پاکستان اے نے اپنی پہلی اننگز 305 اور دوسری اننگز 306 رنز پر ڈکلیئر کی، اور آسٹریلیا کو جیت کے لیے 339 رنز کا ہدف دیا. تاہم آسٹریلین ٹیم 185 رنز پر ہی آؤٹ ہو گئی. بھارت کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری سنجے پٹیل کا ویسٹ انڈیز کے دورہ بھارت منسوخ کرنے پر کہنا ہے وہ اس سلسلے میں مناسب اقدامات کرنا چاہتے ہیں تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے. ان کا مسئلہ ویسٹ انڈیز کے کھلاڑیوں کے ساتھ نہیں بلکہ ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہے. اس حوالے سے بھارت کرکٹ بورڈ کی جانب سے ورکنگ کمیٹی کا اجلاس پیر کو حیدرآباد میں طلب کر لیا گیا ہے، جس میں نہ صرف آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا بلکہ 2016 میں دورہ ویسٹ انڈیز کی منسوخی پر بھی غور کیا جائے گا. بھارت کرکٹ کنٹرول بورڈ نے سری لنکا کے ساتھ 1-15 تک 5 1-0 میچوں کی سیریز کا اعلان کر دیا ہے، جو منسوخ ہونے والے ویسٹ انڈیز کے دورہ بھارت کی جگہ طے پائی ہے. ویانا اوپن ٹینس میں مردوں کے سنگل مقابلوں کے کوارٹر فائنل میں برطانیہ کے اینڈی مرے اور اسپین کے ڈیوڈ فیرر نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، جہاں فیرر کا سامنا فلپ کول شائبر اور اینڈی مرے کا مقابلہ وکٹر ٹرائٹسکی سے ہے. فٹ بال کلب لیورپول کے اسٹرائکر ڈینیل سٹرج، جنہوں نے 3 سے کوئی فٹ بال میچ نہیں کھیلا، ٹریننگ کے دوران ہاتھ پر چوٹ لگ جانے کے باعث 1 تک کھیل کا حصہ نہیں ہوں گے.
کھیلوں کی خبریں پیش کی سبا ناز، اور ان خبروں سے پہلے ہم کراچی میں مزار قائد پر پیپلز پارٹی کے جلسے کے بارے میں بات کر رہے تھے. ہم کچھ دیر میں پھر جلسہ گاہ کا رخ کریں گے، لیکن ابھی سیربین کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم خبروں کے خلاصے کا.
پاکستان کے صوبے بلوچستان میں حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ صوبے کے ایران سے متصل سرحدی علاقے میں ایرانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے فائر کیے جانے والے مارٹر کے مزید گولے گرے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سانحہ کارساز کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کراچی میں ایک عوامی جلسہ کر رہے ہیں۔ اس وقت خود بلاول بھٹو زرداری کا خطاب جاری ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں حکام کے مطابق آج سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر ایک ریموٹ کنٹرول بم حملے میں دو سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور دو زخمی ہو گئے۔ تمل ناڈو کی سابق وزیر اعلی اور سیاسی جماعت انادرمے کی رہنما جے رام جے للیتا کو آج بنگلور کی جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ اور ہانگ کانگ کے چیف سیکرٹری کیری لیم نے اعلان کیا ہے کہ حکومت منگل کو جمہوریت نواز رہنماؤں سے مذاکرات کرے گی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر رخ کرتے ہیں بلوچستان، جہاں ایک شخص کی جبری گمشدگی کو 13 سال کا عرصہ مکمل ہونے پر ان کے اہل خانہ نے کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس کے دوران ان کے اہل خانہ نے حقوق انسانی کی ملکی اور بین الاقوامی تنظیموں سے ان کی بازیابی کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
یہ پریس کانفرنس 18 اکتوبر 2001 کو کوئٹہ سے لاپتہ ہونے والے علی اصغر بنگلزئی سے متعلق تھی۔ علی اصغر بنگلزئی کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو بلوچستان میں حالات کی خرابی کے ساتھ ابتدائی دنوں میں لاپتہ ہوئے تھے۔ ان کے بڑے بیٹے غلام فاروق نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے والد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔
میرے والد علی اصغر بنگلزئی کو محمد اقبال کے ساتھ آج ہی کے دن یعنی 18 اکتوبر 2001 کو خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے غیر آئینی طریقے سے گرفتار کر کے غائب کر دیا۔ محمد اقبال کو بعد میں چھوڑ دیا اور ہمارے والد تاحال خفیہ اداروں کے غیر آئینی حراست میں ہیں۔ یہ 13 سال ہم نے اپنے والد کے شفقت کے بغیر نہایت اذیت سے گزارے ہیں۔ ہر دن اور ہر خوشی کے موقع پر ہم اپنے والد کو بہت یاد کرتے ہیں۔
بلوچستان سے ایک دہائی سے زائد کے عرصے سے لوگوں کے لاپتہ ہونے کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، جبکہ 2007 سے لوگوں کی تشدد زدہ لاشوں کی برآمدگی کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ بلوچستان سے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار مسنگ بلوچ پرسنز کا کہنا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لاشیں لاپتہ افراد کی تھیں۔ وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مالک بلوچ کی قیادت میں قائم بلوچستان کی موجودہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ ماضی کے مقابلے میں بلوچستان سے لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے اور تشدد زدہ لاشوں کی برآمدگی کے واقعات میں کمی آئی ہے، لیکن وائس فارمسنگ بلوچ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ اس سے اتفاق نہیں کرتے۔
جو موجودہ نام نہاد جمہوری حکومت ہے جو بار بار یہ دعوے کر رہا ہے کہ بلوچستان میں بلوچ سیاسی کارکنوں کو اٹھایا نہیں جا رہا اور ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی نہیں جا رہے، یہ سرانسر بالکل غلط ہے۔ لیکن اب تک جو ہمارے ساتھ بایو ڈیٹا ہے جو مطلب ریکارڈ پہ آ چکے ہیں، جن کے لواحقین نے رابطہ کیا یا ہم نے تنظیمی سطح پر ان کو ریکارڈ کیا ہے، وہ تقریباً 400 سے اوپر ہے اور جو مسخ شدہ لاشیں ہیں وہ بھی تقریباً 150 سے اوپر ہے اب تک جو ریکارڈ پہ آ چکا ہے، جن کی شناخت ہو چکی ہے وہ مطلب تو تک کے علاوہ۔
نصر اللہ بلوچ نے بھی شکایت کی کہ اس سال اپریل کے مہینے کے بعد سے سپریم کورٹ میں لاپتہ افراد کی کیسوں کی سماعت بھی نہیں ہو رہی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب ایک بار پھر رخ کرتے ہیں کراچی کا، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا جلسہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں جاری ہے، اور ہمارے ساتھی شاذیب جیلانی اس وقت جلسہ گاہ میں موجود ہیں۔ تو شاذیب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو نے اپنی تقریر شروع کر دی اور کچھ ان کا کوئی اہم بات جو سامنے آئی ہو؟
ابھی وہ بول رہے ہیں، اب تک انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے بڑی قربانیاں رہی ہیں جمہوریت کے حوالے سے پاکستان میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ سے دو قوت رہی، ایک وہ جو بھٹو کے شدائی ہیں جو جمہوریت چاہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو ماشاء اللہ کی حمایت کرتے رہے ہیں، چاہے وہ جنرل ضیاء کا ماشاء اللہ تھا یا جنرل مشرف کا ماشاء اللہ تھا، ابھی ان کی اسپیچ چل رہی ہے۔
اچھا شاذیب جیلانی، یہ بتائیے کہ آپ جلسہ گاہ میں موجود رہے، آپ نے اس سے پہلے بھی تقاریر سنی ہوں گی، تو ان میں مارشل لا کی باتیں ہوئی، جمہوریت حامی اور جمہوریت مخالفین کی باتیں ہوئی، لیکن کچھ جو اس وقت پاکستان میں لوگوں کو مسائل درپیش ہیں براہ راست، ان کا کچھ ذکر ہوا اور ان کے حال کے لیے کچھ براہ راست کوئی پروگرام جاری کیے گئے؟
یہاں پہ ابھی تک تو جو روایتی جو پیپلز پارٹی کے نعرے ہوتے ہیں وہی سننے کو مل رہے ہیں، جمہوریت کے لیے جو قربانیاں دی ہیں, جو شہدا ہیں, جو بے نظیر بھٹو صاحب کی قربانیاں تھیں, زیادہ تر وہی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ دسیوں ہزار لوگ موجود ہیں, بہت بڑا ہجوم ہے. اور یہ بہت ایسے بات ہے کہ کراچی جیسے شہر میں پیپلز پارٹی نے اتنا بڑا جلسہ کیا ہے. تو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جب الیکشن ہوئے تھے پاکستان میں تو پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو زرداری الیکشن کیمپین کرنے نکلے نہیں تھے, خان کو پکڑا تھا, طالبان کی طرف سے دھمکیاں تھیں. تو یہ بہت عرصے بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے پورا زور لگایا ہے, پوری جو سندھ حکومت کی سرکاری مشینری ہے وہ استعمال ہوئی ہے, بسیں پچھلے سندھ سے یہاں لائی گئی ہیں, خصوصی ٹرینیں چلائی گئی ہیں, اس میں لوگوں کو کوشش کی گئی ہے. لیکن دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں, جب سے کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھی ہیں شائمہ فرید, وہ ان کو موقع ملا اوپر اسٹیج پہ جا کے مختصرا بلاول بھٹو زرداری اور راشد زرداری سے گفتگو کرنے کا. تو بلاول بھٹو نے انہیں کہا کہ میں جب دیکھ رہا تھا ہجوم کو تو یہ ہجوم میری توقعات سے آدھا ہے. انہوں نے کہا کہ انہیں لگتا یہ ہے کہ یہ ایک اچھا اسٹارٹ ہے, یہ ایک اچھا آغاز ہے, اور آگے ان کو پوری امید ہے کہ پیپلز پارٹی کا میسج اور پھیلے گا. تو یہ کافی امپورٹنٹ اور اہم بات ہے کہ خود بلاول کی نظر میں اس وقت یہاں پہ اتنا بڑا جن میں سفیر ہے وہ اس سے کہیں زیادہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اور ان کا یہ خیال ہے کہ کافی لوگ اب بھی شاید باہر آنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ جو خطرات میں درپیش رہے ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت کو یا اس پارٹی کو طالبان سے یا دوسری قوتوں سے, وہ بلاول کی نظر میں ابھی بھی والد ہیں اور لوگوں کے ذہن پر ابھی بھی وہ چھائے ہوئے ہیں.
شاہدیب, آپ نے ہمیں اب تک کی صورتحال بتائی, آپ کا بہت شکریہ. اب ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں صوبائی پیپلز پارٹی کے سابق صوبائی وزیر اور پیپلز پارٹی کے اہم رہنما پیر مظہر الحق. تو پیر مظہر الحق صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ آپ اس جلسے سے مطمئن ہیں, آپ کے کیا تاثرات ہیں؟
میں بہت خوش ہوں اور میں اتنا مطمئن ہوں کہ میں خود اس جلوس میں تھا جس میں محترمہ کے اوپر حملہ ہوا تھا, اور وہ جلوس پہنچ نہیں سکا تھا قائد اعظم کی مزار پہ, اور ہمارے 200 کارکن بھائی شہید ہو گئے تھے, لیکن آج یہ پہنچ گئے.
اچھا پیر مظہر الحق صاحب, یہ بتائیے کہ جو تقریر ہوئی ابھی تک جو پارٹی نے یہ جلسہ کیا, اس میں عام آدمی جو پاکستانی شہری ہے جس کو آج کے دور میں جو مسائل درپیش ہیں ان پر کیا بات ہوئی, یا ان پر کیا بات کرنے کا آپ کا ارادہ ہے, ان کے لیے کیا ہے پارٹی کے پاس اس وقت؟
دیکھیں, ہمارے کافی اکابرین نے اس کے بارے میں باتیں کی ہیں, اور لوگوں عام لوگوں کے لیے آصف علی زرداری صاحب نے جو اس سے پہلے تقریر کی, اس وقت بلاول تقریر کر رہے ہیں, ابھی شروع کی ہے, لیکن آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ سولر سسٹم کو ہم لائیں گے اور مفت میں ہر کسان کو ایک ٹیوب ویل ہم مفت میں دیں گے, جو دھوپ ہمارے پاس مفت میں ہے تو سولر انرجی کے ذریعے ہم اس کو انرجائز کر کے اور ان کو دیں گے. یہ اور جو گیہوں اور دوسرے کپاس کی قیمتیں جو ہیں ان کو, وہ پیپلز پارٹی کی 5 سالہ دور میں ان کی قیمتیں بڑھائی گئی تھیں لیکن عوام کو سبسیڈائز کر کے وہ دی گئی تھی. تو وہ کہا کہ ہم اس میں 20% اضافہ کریں گے اور اجناس کی قیمتیں بڑھائیں گے کسانوں کی, کیونکہ ہمارے پاس 70% جو ہے وہ زراعت پیشہ لوگ ہیں تو ان کو کریں, لیکن عوام کو جو ہم جب دیں گے تو ہم وہ ان کو سبسیڈائز کر کے دیں گے, کیونکہ ہم وہ باہر ایکسپورٹ کریں گے, اتنی زیادہ پیدا کرے گا کسان اس کو کہ وہ ہمارے پاس اتنی زیادہ ہوگا کہ ہم وہ باہر بھیجیں گے اور عوام کو وہ ہم سبسیڈائز کر کے دیں گے. یہ انہوں نے پروگرام اہم جو ہمارے پاکستان کے لیے, انہوں نے کہا کہ فیوچر کا پروگرام یہ کریں گے. ایجوکیشن پہ جو میرا بھی پورٹ فولیو تھا, ایجوکیشن پہ انہوں نے بات کی, اور لوگوں کے صحت کے لیے انہوں نے بات کی کہ ہم عام لوگوں کے لیے یہ چیزیں جو ہم, اس کے علاوہ بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام جو صرف برطانیہ جیسی ویلفیئر اسٹیٹس کی ہی ایک خاصہ ہے, وہ اس کا پاکستان میں پہلی مرتبہ انٹروڈکشن ہوا تھا.
اچھا یہاں پر
آج بھی چل رہا ہے.
اچھا میں یہاں پر آپ کو سے آگے یہ جاننا چاہوں گا کہ صوبہ سندھ میں آپ کی پہلے بھی حکومت رہی, آپ کی ایک بار پھر حکومت رہی, تو جو ایک تنقید کی جاتی ہے کہ یہ انہی صحت اور تعلیم کے معاملات میں صوبہ سندھ میں جو بندوبست ہے اس کو مثال کے طور پر باقی ملک میں کیوں پیش نہیں کیا جا سکتا, ایسی اچھی مثال یہاں پر قائم کیوں نہیں ہو سکی؟
دیکھیں, ہم نے آپ کو بتاؤں, ایجوکیشن 18 امینڈمنٹ میں ڈیوال ہو کے
منصوبوں کو مل گیا تھا اور وہ فوری طور پہ نہیں ملا، جب وہ 18 امینڈمنٹ آئی تو پھر ملا، اور اس کے بعد آرٹیکل 25A انٹروڈیوس ہوا آئین میں، امینڈ کر کے اس کو فنڈامنٹل رائٹ بنایا گیا، 5 سال سے 16 سال کی عمر کے بچوں کو ان کے فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ گورنمنٹ ان کو فری میں اور کمپلسری ایجوکیشن دے گی اور میٹرک تک دے گی، اس وقت تو پرائمری تک ہے، تو اس کے لیے ہم نے سندھ صوبہ پہلا صوبہ تھا جس نے اس کے تحت آرٹیکل 25A کے تحت قانون سازی کی، وہ قانون بنا دیا پنجاب.
اچھا
تو یہ ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ کی
سندھ. اچھا پیر مدل حق صاحب، پیر مدل حق صاحب، وقت کی کمی کے باعث میں آپ سے ایک اور سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنا بڑا جلسہ کیا، اس سے پہلے تحریک انصاف کر رہی ہے، تو پاکستان میں بھی انتخابی ماحول تو ہے نہیں، حکومت کو آئے ہوئے بھی سوا سال کا عرصہ ہوا ہے، تو یہ ان جلسوں کی اتنے بڑے ضرورت کیا محسوس ہوئی؟
دیکھیے یہ جلسہ جو ہے یہ تو پیپلز پارٹی نے پہلا ہی جلسہ کیا ہے 15 مہینے 1.5 سال میں، یہ ہم ہر سال ایک تقریب کرتے ہیں 18 اکتوبر کو، اور وہ کرتے ہیں کارساز کا جو جہاں ہم نے یادگار بنایا ہے 14 کارساز کا، وہاں کرتے ہیں، لیکن یہ موقع ہم نے اس لیے کہ یہ بلاول بھٹو نے پریکٹیکل پالیٹکس میں انٹری لی ہے تو اس کے لیے ہم نے اس کو بڑے پیمانے پہ منایا ہے اور پاکستان بھر کے لیول پہ منایا ہے، تو یہ ایکچولی لوگوں کو یہ جو پرسپشن ہے کہ یہ جلسے کیوں ہو رہے ہیں، وہ جلسے تو وہ کر رہے ہیں جو بیٹھے بیٹھے پارلیمنٹ کے سامنے دھرنے لگا رہے ہیں اور انقلاب اور آزادیوں کے نعرے لگا رہے ہیں، نئے پاکستان بنا رہے ہیں، یہ ان سے سوال پوچھا جائے کہ بھائی پاکستان میں انتخاب تو ابھی ہوئے ہیں، تھوڑا عرصہ ہوا، ہمارے جیسا غریب ملک جو ہے بغیر کسی وجہ کے، کیونکہ آپ ہار گئے، دھاندلی ہوئی ہے، عدالتوں میں جائیں، ہم لوگوں نے خود کہا کہ کینگرو کورٹ ہے، لیکن ہم اس میں پیش ہوئے، محترمہ پیش ہوئی، بیگم نصرت بھٹو پیش ہوئی، کہتے تھے ہم کہ یہ کینگرو کورٹ ہے، ہمیں پتا تھا کہ یہ فیصلے کیا کریں گی، لیکن ایک سسٹم تو ہے نا، ہمیں اس کو ایگزاسٹ تو کرنا چاہیے نا، ہمیں کورٹوں میں جانا چاہیے، لڑنا چاہیے، اپنا ویو پوائنٹ کہ دنیا دیکھتی ہے، آج کل کے میڈیا کے اس جدید دور میں یہ ہماری بات دنیا دیکھتی ہے سنتی ہے، تو اتنی بھی مایوس نہ ہونا چاہیے کہ کیونکہ دھاندلی ہوئی 4 سیٹوں پہ، اس لیے ہم جو ہے وہ دھرنا ماریں گے پارلیمنٹ کے سامنے، آپ اب دیکھیں شارۂ دستور کا کیا حشر نشر کر دیا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پڑھا لکھا سلجھا ہوا آدمی جو برطانیہ جیسے ملک میں کہ اس کو سب لوگ جانتے ہیں، اس کو اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ اپنے
اسے پیر مظہر الحق صاحب آپ کا ہمارے پروگرام میں شرکت کا بہت شکریہ، اور اس وقت کی کمی کے باعث ہم آپ سے مزید بات نہیں کر سکتے، اور اب ہم رخ کریں گے بھارت کا، جہاں ہمارے دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کا کالم کا وقت ہوا ہے اور اس کا نام ہے دوسرا پہلو.
کچھ عرصے قبل جرمنی نے بھارت کی حکومت کو تقریباً 1000 ایسے کھاتے داروں کی ایک فہرست دی تھی جنہوں نے غیر ممالک کے بینکوں میں کھاتے کھول رکھے ہیں. جس وقت یہ فہرست ہاتھ لگی تھی اس وقت مرکز میں منموہن سنگھ کی حکومت تھی، اور اس نے ناموں کو یہ کہہ کر عام کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ مختلف ملکوں سے ڈبل ٹیکسیشن معاہدے کے تحت وہ ان ناموں کو عام نہیں کر سکتی. اس وقت حزب اختلاف کی جماعت بھارتی جنتا پارٹی نے یہ الزام لگایا تھا کہ منموہن سنگھ کی حکومت کالا دھن جمع کرنے والوں کو بچا رہی ہے. ملک کی سپریم کورٹ نے حکومت کو یہ حکم دیا کہ وہ ان تمام کھاتوں کی تفتیش کرے، اور جنہوں نے بے ایمانی کی دولت غیر ممالک میں جمع کر رکھی ہے ان کے ناموں کا اعلان کیا جائے. بی جے پی نے منموہن سنگھ کی حکومت کے دوران غیر ممالک میں جمع کالے دھن کو ملک واپس لانے کے لیے زبردست تحریک چلا رکھی تھی، اور اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اقتدار میں آتے ہی ان ناموں کا اعلان کر دے گی، لیکن کل اس نے حیرت انگیز طور پر سپریم کورٹ میں داخل کی گئی ایک درخواست میں وہی بات دہرائی جو چند مہینے قبل منموہن سنگھ کی حکومت نے کہی تھی، یعنی یہ کہ وہ بعض معاہدوں کے تحت ان ناموں کا اعلان نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ میں داخل کی گئی مفاد عامہ کی ایک عذرداری کے مطابق اس فہرست میں کئی بڑے صنعتکاروں اور سیاستدانوں کے نام بھی شامل ہیں. ملک کے قانون کے مطابق اگر کوئی بھارتی شہری غیر ممالک میں اپنا بینک کھاتہ کھولتا ہے تو اسے ریزرو بینک آف انڈیا کو اس کی تفصیلات دینی ہوں گی، ایسا نہ کرنے پر وہ کھاتہ کالے دھن کے زمرے میں آ جائے گا. جرمنی نے جو فہرست دی ہے اسے بھارتی شہریوں کے نام ہی نہیں ان کے کھاتوں میں جمع رقم کی تفصیلات بھی درج ہیں. جن لوگوں کے نام غیر ملکی کھاتوں میں پائے گئے ہیں ان کے نام ریزرو بینک آف انڈیا سے چیک کیے جا سکتے ہیں. اگر انہوں نے بھارتی ریزرو بینک کو اطلاع نہیں دی تو یہ کھاتے واضح طور پر غیر قانونی اور کالے دھن کے کھاتے ہیں. اس صورت میں حکومت کو نہ صرف یہ کہ ان ٹیکس چوروں کے ناموں کا اعلان کرنا چاہیے بلکہ ان کے خلاف فوری طور پر قانونی کارروائی شروع کی جانی چاہیے. مودی حکومت نے جس طرح اپنا قدم پیچھے ہٹایا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس سے ملک کے بااثر اور طاقتور لوگ ملوث ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کرنا اتنا آسان نہیں جتنا سیاسی نعروں میں نظر آتا ہے۔ ڈھائی برس قبل جب انا ہزارے نے بدعنوانی کے خلاف تحریک چلائی تھی تو اس وقت یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ بھارتیوں نے غیر ممالک میں 500 ارب ڈالر سے 1400 ارب ڈالر تک کا کالا دھن جمع کر رکھا ہے۔ چونکہ کالا دھن غیر ممالک کے خفیہ بینکوں میں جمع کیا جاتا ہے اس لیے اس کے بارے میں بالکل صحیح صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے۔ بدعنوانی کے خلاف کام کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت اگر چاہے تو منی لانڈرنگ قانون میں معمولی سی ترمیم کے ذریعے غیر ممالک میں کھولے گئے سبھی خفیہ بینک کھاتوں اور ان میں جمع دولت کو غیر قانونی قرار دے سکتی ہے، لیکن جس طرح کا نرم رویہ موجودہ اور ماضی کی حکومتوں نے کالے دھن کے سلسلے میں اختیار کر رکھا ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ٹیکس کی چوری اور کالے دھن کے کھاتوں میں ملک کے بااثر اور طاقتور لوگ شامل ہیں اور حکومت ان کے نام لینے سے ہچکچا رہی ہے۔ بی جے پی نے انتخابی مہم کے دوران یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد 100 دنوں کے اندر غیر ممالک میں جمع کالے دھن واپس لائے گی۔ کالا دھن تو لانا دور کی بات، حکومت نے تو اب بدعنوانی کا ذکر کرنا بھی بند کر دیا ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سویڈن کے نئے وزیر صحت لوگوں کی دلوں کی دھڑکنیں بڑھا رہے ہیں، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں سویڈن کی بجائے ترکی میں ہلچل مچ گئی ہے۔ آخر انہوں نے ایسا کیا کیا ہے؟ بی بی سی آن لائن کی رپورٹ سنیے نازیہ میمن سے۔
گزشتہ ہفتے 29 سال کے گیبریل ویکسٹرم کو ٹویٹر پر ہزاروں لوگ فالو کر رہے تھے۔ اس تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کے پرستار انہیں ہینڈسم منسٹر کہتے ہیں۔ گیبریل ویکسٹرم کا کہنا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ یہ کس طرح شروع ہوا، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ اس کا آغاز ترکی سے ہوا ہے۔ وزیر کا کہنا تھا کہ ترکی میں کسی نے میرے بارے میں ٹویٹ کیا جن کو کافی لوگ فالو کرتے تھے، اس طرح ترکی کے کئی لوگ مجھے فالو کرنے لگے، تو منگل کو میں نے سوچا کہ ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کچھ لکھوں۔ گیبریل ویکسٹرم نے اپنے ٹویٹر پیغام میں بس اتنا ہی لکھا، میں ترکی کے اپنے تمام چاہنے والوں کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں لوگوں کے رد عمل سے حیران اور خوش ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب میری شکل یا تصویر کی وجہ سے ہوا ہے۔ شاید اس کا تعلق کم عمری میں ایک وزیر کا عہدہ سنبھالنے سے بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ترکی میں یہ باتیں غیر معمولی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں لوگوں یا نوجوانوں کے لیے ایک رول ماڈل بن سکتا ہوں اور نوجوانوں کو سیاست میں لانے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہوں تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ گیبریل ویکسٹرم کا کہنا ہے کہ ترکی کے لوگ سویڈن کے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں لوگ صرف یہی جانتے ہیں کہ ان کا ایک بچہ ہے، تاہم انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ سنگل ہیں یا نہیں۔ گیبریل ویکسٹرم نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ ترکی کے دورے پر جا سکتے ہیں، حالانکہ ان کو ایک ٹویٹ میں خبردار کیا گیا کہ آپ کو ترکی نہیں آنا چاہیے، یہاں کی لڑکیاں آپ کو کھا جائیں گی۔
بی بی سی آن لائن کی رپورٹ سنا رہی تھیں نازیہ میمن۔ اور سویڈن کے بعد اب وقت ہوا ہے انڈیا کی فلمی صنعت کی خبروں پر مشتمل ہفتے وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔ پیش کر رہی ہیں سواتی بخشی۔
ادھر بھارت میں سرد موسم کا آغاز ہو رہا ہے اور لگتا ہے سب سے زیادہ اثر بالی ووڈ پر پڑا ہے، معلوم ہے کیسے؟ ارے آپ کو کیسے معلوم ہوگا جب تک میں نہیں بتاؤں گی، میں ہی تو ہوں جو آپ کو خبردار کرتی ہوں۔ تو آ گئی ہوں بالی ووڈ راؤنڈ اپ کے ساتھ، میں ہوں سواتی۔ बॉक्स ऑफिस पर सर्द मौसम की जो मैं बात कर रही थी वो यूं कि इस हफ्ते ठंडा पड़ा है हिंदी फिल्मों का खाता, कम से कम ऐसी फिल्म जिसकी बात की जा सके। फिर भी बहुत सोच समझ कर मैंने एक फिल्म के बारे में बात करने की जरूरत महसूस की है, सोनाली केबल। में है रिया चक्रवर्ती, उन्हें आप नहीं जानते, और अली फजल दिखे थे बॉबी जासूस में, मुझे नहीं पता आपने देखा या नहीं, पर नम्रता को जाना था फिल्म देखने, सो उनकी मेहनत क्यों बेकार जाने दें, क्या पता फिल्म अच्छी लगी हो, क्यों नम्रता?
फिल्म जो जिस इशू पे बनी है वो बहुत रियल इशू है, उसका एक संदर्भ है आजकल के इकोनॉमी को देखते हुए, उसका एक महत्व है अपने आप में कि किस तरह से जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो छोटे बिजनेस को कैसे निगलते जा रहे हैं। अली फजल एक अच्छे एक्टर हैं मुझे लगता है, लेकिन वो एक ही तरह के रोल करते आते हैं जिसमें हीरोइन ज्यादा बड़ी होती है वो कम होते हैं, और रिया जो जिनका की मेन रोल है सोनाली का, वो गटसी लड़की दिखाई है, गटसी मराठी मुलगी, लेकिन मराठी एक्सेंट कहाँ से मराठी, और इतनी बार वो उनकी पकड़ में नहीं आता है तो कहीं इरिटेटिंग लगने लगती है। रिया का मुझे लगा कि वो इससे पहले वो मेरे डैड की मारुति में नजर आई थी, एक बिंदास परसोना है उनका, कैमरे के सामने थोड़ी सी कंफर्ट भी है, लेकिन उनको काफी टाइट हैंडलिंग करनी पड़ेगी डायरेक्टर को। नंबर इसमें मैं 5 में से 2 दूंगी अटेम्प्ट के लिए।
मेरे लिए तो नम्रता की राय काफी है, अब स्टूडियो से बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं है, तो आज यही बैठे बैठे आपको बताती हूँ कि इन दिनों शाहरुख खान पुराने दिनों में जी रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें कैसे याद है कि उन्होंने पहला डांस परफॉर्मेंस कब किया और कहाँ, आपको याद है? अरे मत डालिए याददाश्त पर जोर, शाहरुख खान खुद ही याद कर रहे हैं ना।
पहला गाना जो मैंने किया है, आई थिंक मैं अगर गलत नहीं हूँ तो किंग अंकल के लिए मैंने गाना किया है, इस जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें, आसमां से किसने उतारी आंखें, नगमा जी में से डांस कर रही थी, सरोज जी कोरियोग्राफ कर रही, और उसमें डिपिंग था, डिपिंग करते हैं हिंदी फिल्म में बहुत, हर गाने के लिए मुझसे डिपिंग नहीं हो रहा और मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। फॉर्चुनेटली राकेश जी ने मुझको साइकिल पर डाल दिया कि ज्यादा डांस ना करना पड़े, तो पूरा गाना हमने साइकिल पे किया।
इस जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें, इस जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें, आसमां से ये किसने उतारी आंखें।
अरे तो क्या हुआ, फिल्म तो साइकिल पर बैठकर भी खत्म कर ली ना, जिन्हें देखनी थी उन्होंने वैसे ही देख ली, क्या करते, आजकल तो फिल्मी सितारे धमकियां देने लगे हैं। कैटरीना कैफ जैसी मासूम दिखने वाली अदाकारा ने पता है क्या कहा है, यही कि उन्हें किसी की परवाह नहीं है।
शायद आप कुछ देख रहे हैं जो मुझे नहीं, but I don't see it that way. Perhaps because I choose not to see it. I think if everything in life you want to look for criticism, I can criticize every journalist I meet, I can criticize everyone I meet, I can criticize myself, but then we all will live in a world of negative, you know, emotions and criticism, which I don't think is any way to live. So my philosophy in life is live and let live. You work hard on your work. If you don't like my films, please don't come and watch them.
मोहतरमा, मेरी सलाह तो बस ये है कि हाथ कितने ही ऊंचे उठा लो, पांव टिकाने को जमीन तो चाहिए ही होगी, तो जरा संभल कर। ऐसी बातें करना तभी मुमकिन है जब हाथ में बहुत सारे रोल्स हो, चाहे काम के हो या ना हो। लेकिन इसी हिंदी फिल्मों की दुनिया में हैं कुछ लोग जिन्हें पता है कि उन्हें कभी नहीं मिलेंगी कैटरीना जैसी फिल्में, फिर भी वो मायूस नहीं है।
हम लोग इस बात को जानते हुए इंडस्ट्री में कदम रखते हैं कि हमारे साथ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी शायद कभी ना आए, पर ये देश ही ऐसा है, यहाँ डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, ऐसे प्रेशर सब पे होते हैं और हमारी फैमिलीज में भी होते हैं, सब अपने पापा का बिजनेस संभालते हैं, तो ये सब जानते हुए हमने इंडस्ट्री में कदम रखा है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जो बड़े ब्रांड्स और जो बड़े बैनर्स हैं वो हमें अप्रोच नहीं करते।
इसे कहते हैं हिम्मत, और बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ी होगी विवान शाह को भी। नसीरुद्दीन शाह के बेटे होने की वजह से सबको यही लगता है कि जूनियर शाह अपने वालिद की तरह फिल्में करेंगे। लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित किया और पुरजोर तरीके से पैरवी करते हैं कमर्शियल सिनेमा की।
अब हम जो कुछ भी बोलते हैं कमर्शियल सिनेमा के बारे में, लेकिन आपको एक चीज माननी पड़ेगी कमर्शियल सिनेमा के बारे में कि ये कमर्शियल फिल्म्स, जैसे ऐसी बड़ी फिल्म्स होती हैं जो इतना पैसा कमाती हैं, ये बहुत लोगों को स्टेडी एम्प्लॉयमेंट देती हैं। आई थिंक इकोनॉमिकली इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग इन आवर कंट्री। इट्स अ वेरी, दैट्स व्हेन यू रियलाइज व्हाई इट्स कॉल्ड एन इंडस्ट्री, बिकॉज इट रियली इज एन इंडस्ट्री। इट्स हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो सब साथ में मिलकर मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं।
बात तो कुछ गलत नहीं है विवान की, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर कितनी हैप्पी साबित होगी ये पता चलने में ज्यादा वक्त नहीं है विवान। और वैसे भी आपको बड़े बुजुर्गों की बात कान खोलकर सुननी चाहिए। नसीर साहब की बात का तो पता नहीं, लेकिन अगर आप धर्मेंद्र की राय भी सुन लेंगे तो थोड़ी मदद मिलेगी।
देखिए, नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, जो चल जाती है कोई बेस्ट होती है, हर कोई कोशिश करता है। चक्रे भी खूब चल गई थी, हमारी फिल्म भी ठीक गई थी, भाग मिल्खा भी खूब अच्छी गई, अभी वो बॉक्सिंग पे प्रियंका ने जो किया वो फिल्म भी चली, चल रही हैं अभी पिक्चरें, सब लोगों को अच्छा लगता है कि हमारे देश के बच्चे बच्चियाँ का ये रंग रूप भी है जो किसी ने देखा नहीं।
और अगर मदद इससे भी ना मिली हो तो मैं बता दूं कि अक्सर फिल्मों में आने वाले लोग ये सोचते हैं कि अब शोहरत आ गई तो कुछ भी हासिल हो जाएगा। इसी मुगालते में वो कई सितारे सियासत में कदम रखते हैं जो पॉपुलर होते हैं और घबराकर वापस आते हैं, जैसे गोविंदा अब तौबा कर चुके हैं पॉलिटिक्स से। क्यों राजा बाबू?
मैं ये बड़ा सोचने के बाद वहाँ से आया कि अब मैं इस विषय के उसमें नहीं आऊँगा, रेंज में नहीं आऊँगा। ये और किसी की तो मिस्टेक है नहीं, मेरी भी मिस्टेक है ऐसा मैं कहूँगा नहीं। राजनीति एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे समझ में आता है वो अच्छे से करते हैं।
अजी कोई बात नहीं, किस्मत आजमाने में क्या जाता है। अब हमारी बसंती हेमा मालिनी को लीजिए, जिन्होंने अपनी फिल्मी जिंदगी में बहुत कुछ किया और पॉलिटिक्स में भी गई। इस हफ्ते 66वां जन्मदिन मना रही ड्रीम गर्ल का अपने वक्त में किससे था कड़ा मुकाबला।
कंपटीशन मेरे साथ, मैं आई और कुछ सालों के बाद रेखा आई, एंड देन आफ्टर सम टाइम देन ज़ीनत केम, देन ऑफ कोर्स द शबाना एंड स्मिता पटेल एंड ऑल लिटिल डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स दे वर डूइंग, सो आई वाज वेरी फैसिनेटेड लुकिंग एट देयर करियर देयर वर्क। तो मेरा भी बहुत ही मन था कि मैं भी ऐसे किस्म के पिक्चर करूँ, तो लकीली गुलजार साहब ने मुझे ऑफर किया जीतू की वजह से, जितेंद्र जी, देन खुशबू, किनारा, मीरा, ऑल दोज थिंग्स स्टार्टेड। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि आई एम आल्सो डूइंग यू नो दैट काइंड ऑफ फिल्म्स व्हिच गिव्स यू मोर सेटिस्फैक्शन देन डूइंग कमर्शियल फिल्म्स।
हमारी जब उनसे कुछ समय पहले बात हुई थी तो हमने पूछा था कि जिंदगी ने जो हकीकत में दिया उससे क्या सपने पूरे हुए हेमा मालिनी के।
I'm satisfied with everything what has God has given me. खुश हूँ मैं। जिसको जितना देना है उनको मालूम है और वो जो कुछ भी उन्होंने दिया है उससे मैं खुश हूँ और this is the way it is, the best way to be. सोनी तेरी चाल सोनी वे, लग दी कमाल सोनी वे।
मुकम्मल जहां वैसे भी किसे मिलता है, जो मिल जाए उसे अंजाम तक पहुंचाया जाए तो बात है। फिलहाल अंजाम तक पहुंच चुका है आज का शो। मैं चलती हूं, अगले हफ्ते तक के लिए दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए।
बॉलीवुड राउंड अप पेश कर रही थी स्वाति बख्शी। और अब एक नज़र चलते चलते डालते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर, जहां इस वक्त जो खबर आप सबसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं वो है कराची में पीपल्स पार्टी के जलसे के बारे में रिपोर्ट। इसके साथ ही सैरबीन का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आज प्रोग्राम के एडिटर थे जाफर रिजवी और प्रोड्यूसर थी नाजिया मेमन। लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे जॉनथन ग्रेयर और इस्लामाबाद में हमारी तकनीकी मुआवनत की आमिर सिद्दीक ने। اسد علی کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے, اور اب آخر میں اہم خبروں کی جھلکیاں سنیے شمائلہ خان سے.
پاکستان کے صوبے بلوچستان میں حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ صوبے کے ایران سے متصل سرحدی علاقے میں ایرانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے فائر کیے جانے والے مارٹر کے مزید گولے گرے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سانحہ کارساز کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کراچی میں ایک عوامی جلسہ کر رہے ہیں. اس وقت وہ اس جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. ہانگ کانگ کے چیف سیکرٹری کیری لیام نے اعلان کیا ہے کہ حکومت منگل کو جمہوریت نواز رہنماؤں سے مذاکرات کرے گی. سیرا لیون کے صدر ارنسٹ بائی کوروما نے ایبولا کی وبا سے نمٹنے کے لیے ایک نئی نیشنل ریسپانس ٹیم تشکیل دی ہے جو صدر کوروما کی نگرانی میں کام کرے گی اور انہیں ہی براہ راست رپورٹ کرے گی. اور نیپال میں حکام کا کہنا ہے کہ اس ہفتے کے اوائل میں ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے میں آنے والے برفانی طوفان میں کم از کم 39 کو پیما ہلاک ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.